एक दो तीन
अस्सलाम वालेकुम।
क्या है ना
درخواست ہے کہ تشریف لائے تاکہ ہم آغاز کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات اور محسوس خواتین، جیسا کہ ابھی جیلانی صاحب نے آپ کے سامنے اعلان فرمایا، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عورت کی اصل عظمت اور حقوق قرآن مجید کی روشنی میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 1 دسمبر 2006 کو ہمارے ملک میں تحفظ حقوق نسواں کے نام سے ایک بل کا نفاذ ہوا، اور یہ بات اس سے پہلے بھی محافل میں پورے تجزیے کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ یہ نام یہ صرف ایک دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ حقیقت میں اس بل میں نہ تو جو بھی ہمارے معاشرے میں خواتین پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کا کوئی مداوع ہے، اور نہ ہی خواتین کے حقوق کا کوئی تحفظ ہو۔ لہذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ خواتین کے اصل حقوق ہیں کیا، تاکہ ان حقوق کو سمجھنے کے بعد ان حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی کوشش ہو، ان حقوق کی فراہمی کے لیے کوئی کوشش ہو، اور ویسے حکومت کی طرف سے ایک وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پرسوں سے یعنی 6 فروری سے جو ہماری قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک ایسا بل لے کر آئیں گے کہ جس میں واقعتاً خواتین کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں ان کے مداوے کے لیے قانون سازی ہوگی۔ علماء اکرام سے یہ وعدہ حکومتی جماعت کے بعض اہم لوگوں نے کر رکھا ہے، لہذا انشاءاللہ ہم آج کی محفل میں یہ سمجھیں گے کہ قرآن مجید یہ ہمیں خواتین کی عظمت اور ان کے حقوق کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ آج ہماری گفتگو صرف قرآن مجید ہی تک محدود ہوگی، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی خواتین کے حقوق کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہ ماحول کے جس میں قرآن مجید جب نازل ہوا تو دیکھا جائے کہ اس وقت خواتین کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کی صورتیں تھیں کہ قرآن مجید نے آ کر جن کا مداوع کیا۔ دور جاہلیت میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم، اس کے کچھ مظاہر یہ ہیں: عورت کو بنی نوع انسان میں گناہوں کی ابتدا کرنے والی اور فتنہ و فساد کی جڑ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ چیز بائبل سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی کہ جنت میں جو لغزش ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام یا اما حوا سلام علیہا سے، تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی عیسائیوں نے کہ اصل لغزش ہوئی تھی اما حوا سے سلام علیہا، آدم علیہ السلام تو پھر ان کی محبت کی وجہ سے مجبور ہوئے اس درخت کا پھل کھانے میں، ورنہ یہ ہے کہ اصلاً آدم علیہ السلام وہ اس درخت کا پھل کھانے کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے آ کر اس کی تصدیق کر دی کہ نہیں، شیطان نے دونوں کو ورگلایا، فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو، آدم علیہ السلام کو بھی اور اما حوا سلام علیہا، ان دونوں ہی کو ورگلایا۔ اور بعض جگہ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان نے خاص طور پر آدم علیہ السلام کو ورگلایا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، سورۃ طہٰ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کے ذہن میں اور ان کے سینے میں وسوسہ اندازی کی ابلیس لعین نے۔ لیکن یہ غلط تصور کہ خاتون نے معاذ اللہ ایک لغزش کی ابتدا کی اور اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھانا پڑا اور اس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا، اور اسی تصور میں یہ بات دور جہلیت کے اندر ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ گناہ کی ابتدا کرنے والی معاذ اللہ عورت ہے اور یہ عورت ہی فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ پھر عورت کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا اور اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کئی مقامات پر ہے۔ پھر عورت کو مرد کی خدمت گار کنیز اور اس کی خواہشات کی تسکین کے لیے ایک کھلونا سمجھا جاتا، عورت کو وراثت اور دیگر تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ حالات تھے کہ جن میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور جس میں اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے عورتوں کو نہ صرف عظمت بھی بلکہ ان کو ان کے حقوق بھی دیے۔ پھر یہ تو تھی جاہلیت قدیمہ، یہ جو جاہلیت جدیدہ ہے مغربی تہذیب کے زیر اثر جو اس وقت دنیا میں رائج ہے، اس جاہلیت جدیدہ یعنی مغربی تہذیب کے زیر اثر مساوات، آزادی اور حقوق نسبہ کے پرفریب نعروں کے ذریعے خواتین پر کئی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ مصنوعی مساوات کی آڑ میں عورت پر پیدائش اور پرورش اولاد کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ معیشت کا بوجھ بھی ڈال دیا گیا، ورنہ آپ خود سوچئے کہ بچے کی پیدائش اور پھر بچے کی پرورش میں زیادہ حصہ بلکہ میجر حصہ ہوتا کس کا ہے؟ خاتون کا ہوتا ہے، اور خاتون کیسا دکھ جھیلتی ہے بچے کی پیدائش کے لیے بھی اور اس کے بعد پھر بچے کی پرورش کے لیے بھی۔ اسی لیے دین اسلام نے معیشت کے حوالے سے کوئی بوجھ خاتون پر نہیں ڈالا، وہ بوجھ مرد پر ہے، مرد باہر جائے وہ کما کر لائے اور وہ اپنی بیوی کی بھی اور اولاد کی بھی ساری ضروریات کو پورا کرے، لیکن آزادی، مساوات، مرد اور عورتیں شانہ بشانہ، اس کے نام پر خواتین کو گھروں سے باہر نکالا گیا اور ان کو بھی معیشت کا بوجھ اٹھانے کے اوپر مجبور کیا گیا۔ لہذا خاتون پر اس وقت یہ دوہری مصیبت ہے، ایک بچوں کی پیدائش اور ان کی پرورش، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باہر نکل کر اور جو ذمہ داری مرد کی تھی معیشت، اس ذمہ داری کا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈالا گیا، اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر نمبر دو، عورتوں کو اپنے تجارتی مفادات کے لیے اشتہاری کھلونا بنا دیا گیا، ہر اشتہار میں عورت، اس کا تقدس اس سے پامال ہوتا ہے۔ آرٹ، ماڈلنگ اور تفریح کے نام پر عورت کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے اور اس کی آبرو کی برسرعام توہین کی جا رہی ہے. پھر نکاح کی بندش کے بغیر جنسی تعلق کے ذریعے عورت کی عصمت کو پامال کیا جا رہا ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جب تک کہ وہ کچھ چیزوں کی ضمانت نہ دے. نکاح کے ذریعے ضمانت دے کہ میں زندگی بھر اب اس خاتون کی حفاظت کروں گا, اس کی تمام ضروریات پوری کروں گا, اس کو میں مہر دوں گا اور یہ وراثت میں میری حقدار ہوگی. جب وہ یہ تمام وعدے کرتا ہے نکاح کے ذریعے سے, پھر اسے اس کی اجازت ہے کہ وہ خاتون کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے. لیکن وداؤٹ اینی ویڈ لاک یورپ کے اندر جوڑے ساتھ رہ رہے اور کوئی خواتین کا اس حوالے سے تعلق نہیں ہے, جب چاہے ساتھ رہے جب چاہے ان کو چھوڑ دے. پھر عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو فروغ دے کر بیوی کو شوہر کی توجہ سے محروم کیا جا رہا ہے. دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ بڑی مضبوط بانڈنگ ہو شوہر اور بیوی کے درمیان, شوہر کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہو اور بیوی کی ساری توجہ اپنے شوہر پر ہو. لیکن جب بے پردگی ہوگی, بے حیائی ہوگی, مخلوط محاصل کا انعقاد جس معاشرے میں کھلے عام ہو رہا ہوگا, دیگر عورتوں کے ساتھ میل جول اور میل ملاپ کی ساری آزادیاں ہوں گی, تو وہاں پر لازماً اگر ایک شخص کی توجہ کسی اور عورت پر ہے تو اپنی بیوی پر اس کی توجہ کم ہوگی. تو یہ بھی بیوی کے ساتھ ایک جاتی ہے. پھر عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کی وجہ سے عورتوں کو جاذب نظر بننے کے لیے زیب و آرائش پر کثیر اخراجات کرنے پڑتے. ایک خاتون اب چاہتی ہے کہ میں پرکشش نظر آؤں اور میری طرف جو ہے وہ دوسرے مرد مائل ہوں, تو اس کی وجہ سے اسے کتنے اخراجات. ہمارے ناظم دعوت ہیں تنظیم اسلامی کے رحمۃ اللہ بھٹر صاحب, وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ دیتا ہوں کہ اس پر آپ عمل کریں تو آپ کے اخراجات بہت سارے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. مردوں کے لیے تو ان کا نسخہ یہ ہے کہ آپ داڑھی صاف کرنا چھوڑ دیجئے تو آپ کے حساب لگائیے کہ ماہانہ کتنے اخراجات میں کمی ہوگی. اور خواتین کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر شرعی پردہ نافذ کر دیا جائے, طے کر لیا جائے کہ خاتون کھلے چہرے کے ساتھ صرف انہی مردوں کے سامنے آئے گی جو اس کے محرم ہیں یا شوہر ہے, تو بہت سارے اخراجات جو خواتین کو فیشن کے لیے اور بننے سنورنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں, یہ سارے اخراجات یہ ختم ہو جائیں گے. خاتون زیادہ اچھے سے اچھا لباس اور زیادہ زیادہ میک اپ اور آرائش اور بناوٹ, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا غیر مردوں کے ساتھ ایک اختلاط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جتنی بھی بدعات اور رسومات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں کہ نہ مہندی کی رسم میں شریک ہونا ہے, نہ مائیوں کی رسم میں شریک ہونا ہے اور نہ کسی سوئم اور بدعت اور یہ وہ, اس کی وجہ سے بہت سارے اخراجات کم ہوں گے. ورنہ یہ ہے کہ مہندی کی تقریب کے لیے سوٹ بنے گا اور اس کے بعد ولیمے کی تقریب کے لیے الگ سوٹ بنے گا اور نکاح کی تقریب کے لیے الگ سوٹ بنے گا. تو بہت سارے اخراجات شادی بیاہ کے موقع پر بھی جو بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے اگر ان فضول رسومات ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر ہمارا معاشرہ, اس معاشرے میں خواتین کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. خواتین کو وراثت سے اکثر و بیشتر محروم رکھا جاتا ہے. جو خاتون وراثت کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرتی ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی گھر والوں نے شادی کر دی اور اب اس کے بعد یہ بھائیوں سے وراثت کا مطالبہ کر رہی ہے. پھر خواتین کے قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے تاکہ ان کے حصے کی زرعی جائیداد کو اپنے خاندان کی تحویل میں رکھا جا سکے. کہیں اور شادی ہوگی تو وہ جائیداد اس کے نام ہے, وہ بھی اس خاندان میں چلی جائے گی. وٹا سٹا یعنی متبادل رشتوں کے طور پر نکاح سے خواتین کو مہر سے محروم کر دیا جاتا. ونی کی رسم جس میں قصاص کے بدل کے طور پر قاتل کے خاندان کی چھوٹی بچیوں کا نکاح مقتول کے خاندان کے بڑی عمر کے مردوں سے کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات رشتوں میں شوہر بیوی کے درمیان عمر میں بے انتہا تفاوت ہوتا ہے. سزا ملنی چاہیے تھی قاتل کو, اس کی سزا خواتین کو دی جا رہی ہے. عورتوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے اور پھر انہیں میراث بنا لیا جاتا ہے. مہر عورت کے بجائے اس کے والد یا ولی لے لیتے ہیں. عاقلہ بالغہ خاتون کی شادی کی رضامندی کے بغیر کر دی جاتی ہے اور بیک پر تین طلاق کے دے کر خاندانوں کو برباد کر دیا جاتا ہے. یہ طلاق کے بدعت ہے, ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں جائے چل رہی ہیں. تو یہ اصل میں ہے ظلم و ستم. اب اس ظلم و ستم کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے محروم ہیں. ورنہ انسان کسی بھی حیثیت میں ہو, خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو, خواہ وہ مزدور ہو یا وہ سرمایہ دار ہو, خواہ وہ محکوم ہو یا حاکم ہو، ہر حیثیت میں انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ سب کا خالق ہے اور وہ ہر ایک کے جو بھی لمیٹیشنز ہیں اور ہر ایک کے جو مفادات ہیں ان کا بہتر جاننے والا ہے۔ قرآن مجید مضمون ویسے تو کئی مقامات پر آیا ہے لیکن یہاں پر صرف ایک آیت بیان کر دی گئی ہے، ہوگا مولا کو، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا حامی ہے، تمہارا پشپناہ ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بس کیا ہی عمدہ ساتھی ہے، کیا ہی عمدہ مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام انسانوں کا خیر خواہ، تمام انسانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون تو چار مرتبہ آیا ہے، ایک آیت یہاں پر کوٹ کر دی گئی ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ پھر اگر کہیں پر باہمی اختلاف ہو رہا ہے، عورت کے حقوق کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، عورت کے فرائض کیا ہے، مرد کے فرائض کیا ہے، مزدور کے حقوق کیا ہے، سرمایہ دار کے حقوق کیا ہے، کہیں پر بھی اگر آپس میں مفادات ٹکرا رہے ہیں تو عادلانہ فیصلہ کس کا ہوگا؟ عادلانہ فیصلہ اس کا ہوگا کہ جس کی کسی کے ساتھ کوئی جانبداری نہ ہو، جس کا اپنا کہیں پر کوئی انٹرسٹ نہ ہو، واقعتاً وہ ایک غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ شورا آیت 10 میں یہ ہدایت دی کہ وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز سے بھی تم اختلاف کر بیٹھے تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے، اس کا فیصلہ اللہ سے حاصل کرو، اللہ کی ہدایت میں ڈھونڈو۔ اور پھر جو لوگ بھی واقعتاً یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ایمان سے آگے بڑھ کر یقین کے درجہ انہیں حاصل ہے، ان کے لیے اللہ سے بہتر حاکم کو ہو نہیں سکتا۔ پھر قرآن مجید کے الفاظ سورہ مائدہ آیت 50، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کون بہتر ہو سکتا ہے فیصلے کے اعتبار سے اللہ کے مقابلے میں، مگر ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، اور جو بے یقینی کے مذہب مبتلا ہے وہ ظاہر بات ہے فیصلے کے لیے پھر کہیں اور ڈھونڈے گا، کوئی اور جگہ ڈھونڈے گا کہ کہیں اور سے رہنمائی دے گا۔ تو یہ اصل میں ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رہنمائی ہے، اللہ نے کیا ان کی عصمت بیان کی اور کیا ان کے حقوق بیان کیے۔ اب آئیے میں انشاءاللہ 15 نقطے آپ کے سامنے آج رکھوں گا قرآن مجید سے، خواتین کی عظمت اور پھر خواتین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بیان کیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے مردوں اور خواتین میں مساوات کا بیان ہے، ایک جاہلانہ تصور معاشرے میں رائج ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ دین کے ساتھ ان کی کوئی وابستگی بھی ہے وہ بھی اس قسم کے تصورات کے قائل ہیں کہ تخلیق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے بھی افضل رکھا ہے۔ جیسے ڈارون نے اپنا گمراہ کن تصور پیش کیا کہ تخلیق کے اعتبار سے انسان رفتہ رفتہ ترقی کرتے 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 ارتقاء کے ذریعے سے وہ وجود میں آیا ہے، یعنی اس کا ماضی معاذ اللہ بندر تھا اور گوریلا تھا اور یہ وہ۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے تصورات ہیں کہ گوریلے اور مرد کے درمیان ایک درمیان کی شے ہے عورت، یعنی عورت اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہی مرد سے کمتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی نفی تکرار کے ساتھ بیان فرمائی، میں نے ابھی شروع میں سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کی نافرمانی سے بچو کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور انہی کی نو سے، انہی کی قسم سے اللہ نے ان کا جوڑا بھی بنایا تھا، حضرت اما حوا سلام علیہا بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کی نو سے ہیں، معاذ اللہ کسی گھٹیا نو سے نہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ نے ان دونوں کے ذریعے سے کثیر تعداد میں عورتوں اور مردوں کو پھیلا دیا تھا۔ تو تمام مرد اور عورت، ان سب کا خالق بھی اللہ اور سب کے والدین بھی ایک ہی آدم علیہ السلام اما حوا، تو لہذا کوئی فرق نہیں ہے تخلیق کے اعتبار سے، دونوں بالکل برابر۔ اسی طریقے پر جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ خواتین بھی مردوں ہی کی نو سے بنی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سورہ آراف آیت 189 میں فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے یعنی اسی کی نو سے اللہ نے ان کا جوڑا بنایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اپنے اس جوڑے کے پاس جا کے وہ سکون حاصل کرے مرد. سورہ نحل آیت نمبر 72 میں فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے بنائے تمہارے لیے تمہاری نو سے تمہارے جوڑے. سورہ روم آیت نمبر 21 میں ذرا مضمون تفصیل سے آیا تھوڑا، ومن آیاتہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہاری نو سے ہی تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے اس جوڑے کے پاس جا کے اپنی بیوی کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودتا و رحمہ، اور تمہارے درمیان اس اللہ ہی نے محبت اور شفقت اور رحمت کا عنصر رکھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. تو تخلیق کے اعتبار سے عورت اور مرد بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی گھٹیا نہیں اور کوئی برتر نہیں، دونوں بالکل ایک ہی اسٹیٹس کے حامل ہیں. پھر قرآن مجید عظمت کے بیان میں عورتوں کو مردوں کے بالکل مساوی اہمیت دیتا ہے. قرآن مجید میں عظمت کے اعتبار سے مردوں میں جو مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، وہی مقام خواتین میں حضرت مریم سلام علیہ کو دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت اعزازات سے نوازا ہے، امام الناس بھی ہیں، تمام لوگوں کے امام بھی ہیں، اور ابو الانبیاء بھی ہیں، ان کے بعد جتنے نبی آئے انہی کی ذریت میں سے تھے، اور خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں. لیکن آج جب قرآن مجید کے الفاظ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بعض اصطلاحات جو ابراہیم علیہ السلام کی تحسین کے لیے استعمال فرمائی، وہی اصطلاحات حضرت مریم کی تحسین کے لیے بھی ہیں. دیکھیے دونوں کے نام سے اللہ نے سورتوں کو موسوم کیا. قرآن مجید کی سورت نمبر 14 ہے سورہ ابراہیم، اور قرآن مجید کی سورت نمبر 19 ہے سورہ مریم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے الفاظ استعمال فرمائے استفاء کے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو چنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ آئے سورہ بقرہ آیت 130 میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کون ہے جو کہ دوری اختیار کرے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ان کا طریقہ جس کی وضاحت اسی سورت کی اگلی آیت میں ہے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، انہوں نے کہا میں نے کہنا مانا تمام جہانوں کے رب کا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکایا. تو کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اس روش سے پہلو تہی کرے، دوری اختیار کرے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں. اب یہاں لفظ استفاء پہ غور کیجیے، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی شامل ہوں گے صالحین میں، نیکوکاروں میں. اب دیکھیں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ استعمال کیے حضرت مریم کے لیے بھی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک مریم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر چن لیا ہے، تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت مریم سلام علیہا کے لیے بھی قانتین میں، یعنی فرما برداروں میں ان دونوں کو شمار کیا اللہ نے، یعنی جو صفت قانت استعمال کی ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے فرما برداری کی، وہی شان وہی صفت استعمال کی ہے حضرت مریم کے لیے بھی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا سورہ نحل آیت 120 میں، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بالکل یکسو تھے، اور وہ اپنی ذات میں ایک اللہ تعالیٰ کی فرما بردار امت تھے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اسی طریقے پر لفظ آیا کہ وہ اللہ کی فرما بردار امت تھے. اور حضرت مریم کے لیے یہ الفاظ سورہ تحریم کی آخری آیت میں آ گئے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی تھی اور انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اور باپ کی پیدائش میں جو حصہ والد کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ذریعے سے وہ حصہ پورا کیا اور اللہ نے اپنی روح پھونک دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے, ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا. وہ صدقت بے کلبات رب ہا و کتبے, حضرت مریم سلام علیہا نے اپنے رب کی کتابوں کی اور اس کے تمام کلمات تمام فیصلوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین, وہ الفاظ آ گئے, اور حضرت مریم بھی فرما برداروں میں سے تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت مریم سلام علیہا کو بھی مرتبہ صدیقیت عطا کیا گیا. یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ بندوں میں سے کس کو عطا ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 69 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نام یافتہ بندے چار ہیں, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ساتھ عطا فرمائے گا جنت میں, اپنے ان بندوں کا جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا. اور یہ بندے کون کون سے ہیں؟ یہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. جو شخص بھی توبہ کر کے نیکی کے رستے پر چل پڑے اس کا شمار ہو جاتا ہے صالحین میں. اب مزاج کی بات ہے, اگر مزاج کے اندر غور و فکر آمادہ زیادہ ہے تو ایسا بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتے کرتے صدیق کا مرتبہ پاتا ہے, اور اگر مزاج میں جوش اور حرکت اور بھاگ دوڑ کا مرتبہ کا پہلو زیادہ ہے تو ایسا بندہ شہید کا منصب اس کو حاصل ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج صدیقیت والا تھا, نہ صرف خود غور و فکر کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی غور و فکر پر مجبور کر دیتے تھے. اور اللہ نے پھر بعد میں ان کو چنا اور نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کے بارے میں اللہ کے الفاظ یہ آتے ہیں, وذکر فی الکتاب ابراہیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے. انہ کان صدیقا نبیا, بے شک وہ صدیق مزاج کے نبی تھے. سورہ مریم آیت 41, ان کا مزاج صدیق تھا, وہ صدیق کے مرتبہ فائل ہستی تھے جن کو اللہ نے نبی بنایا. اب آپ دیکھیے یہی الفاظ آئے ہیں, خواتین میں سے کوئی نبیا نہیں بنی, گو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین میں سے بھی نبی بنی, لیکن اکثریت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ خاتون کوئی نبی نہیں بنی. ہاں خواتین میں اعلیٰ ترین مرتبہ صدیقیت کا ہے, جیسے اس امت میں صدیقیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقۃ الکبریٰ, اور حضرت مریم کو اللہ تعالی نے یہی مرتبہ عطا کیا جو مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. مل مسیح ابن مریم الا رسول, حضرت مسیح علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں وہ نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلق من قبلہ الرسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. وہ امہ صدیقہ, اور ان کی والدہ صدیقہ تھی. یہ تو تھوڑا موازنہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم کا. پھر قرآن مجید میں جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی تو اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کی بھی عظمت بیان کی. سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں فرمایا, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں. وہ ازواج ہوں امہاتہم, اور ساتھ ہی ازواج مطہرات کا ذکر بھی آ گیا, اور جو ان کی ازواج ہیں وہ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف دو, ایزا دو. یہ تو اللہ کے رسول کا ذکر تھا. اس کے ساتھ اور دیکھیے, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج کے ساتھ نکاح کرو. یہ ازواج کا خاص مقام آ گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, بے شک یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے. پھر قرآن مجید میں ایک اصطلاح آئی اہل بیت کی, اور اس میں اس اصطلاح میں بیت پر نبی بھی شامل ہے اور نبی کی ازواج بھی شامل ہیں. سورہ احزاب میں آپ اگر تیسرا رکوع سورہ احزاب کا پڑھیں گے, گفتگو چل رہی ہے ازواج مطہرات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیظہر عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے ہر قسم کی نجاست خواہ وہ ظاہری ہو خواہ مانوی ہو اس کو دور کر دے، ظاہری اعتبار سے بھی تمہارے کردار میں کوئی کمی نہ رہے اور مانوی اعتبار سے بھی ہر قسم کی شرک اور ہر قسم کی غفلت اور ہر قسم کا غلط عقیدہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری تطہیر کر دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اے اہل بیت ہر قسم کی نجاست سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح سے پاکیزہ کرے جیسے کہ پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ذرا چونکہ ابھی بھی محرم کا کہ وہ دن گزرے ہیں اور اس میں اہل بیت کا ذکر خاصا جو ہے وہ میڈیا پر بھی سامنے آتا رہتا ہے، ایک بہت بڑی گمراہی ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ اہل بیت سے مراد صرف ہے نبی اور ان کی ازواج، لیکن ایک حدیث کی روح سے اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ علی فاطمہ حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، تو ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے کہ یہ حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت تصور یہ ہے کہ اہل بیت میں اب صرف وہی شامل ہیں اور ازواج مطہرات کو اہل بیت کی فہرست سے نکال دیا گیا، لہذا ایک بڑی گمراہ کن اصطلاح زبانوں پر عام طور پر ہوتی ہے پنجتن پاک، جس سے مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ گمراہ کن تصور ہے۔ ابھی ہمارے بھائی اجاز صاحب ہمیں اسی شبداری میں پریزنٹیشن دے رہے تھے تو بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے نزدیک سبتن پاک، تمام صحابہ کرام پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحسین کی ہے قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم و رضو عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اصلاً اہل بیت تو ہے ہی ازواج مطہرات کے ظلم کیا گیا جن کو نکال دیا گیا۔ تو قرآن مجید میں آپ سورہ احزاب پڑھیے، آگے سورہ ہود کا ریفرنس آ رہا ہے، وہاں پر خطاب ہے ہی نبی سے ہے یا نبی کی زوجہ سے ہے، تو اصل اہل بیت یہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ ہود آیت 73 میں ذکر ہے، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر انہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق علیہ السلام، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی حضرت سارا سلام علیہا، وہ تعجب کرتی ہیں کہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں تو ہمارے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، تو اس کے بعد فرشتے گفتگو کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، ان کی زوجہ حضرت سارا موجود ہے، الفاظ دیکھیے، اتعجبین، اے خاتون کیا تم تعجب کرتی ہو، اب یہ مونث کا صیغہ ہے، خاتون سے گفتگو ہو رہی ہے، اتعجبین، اے خاتون کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے حوالے سے، اللہ کے حکم کے حوالے سے، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اب دونوں سے خطاب ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی زوجہ سے بھی، اے اہل بیت، اے نبی اور نبی کی گھر والی، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اور اس کی برکتیں بھی ہیں۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء کی تحسین بیان کی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات ان کی بھی تحسین بیان کی۔ پھر نمبر تین، قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ خواتین کا باقاعدہ ایک علیحدہ تشخص ہے، وہ دنیا میں خاندان کے نظام کے حوالے سے تو اپنے شوہر کے تابع ہیں، لیکن صرف وہ تابع ہیں، ایک خاتون تابع ہے بیوی کی حیثیت میں، کسی بھی ادارے کا نظام نہیں چلے گا اگر اوپر کوئی ایک شخصیت نہ ہو کہ جس کے پاس فیصلہ کرنے کا آخری اختیار ہو، جہاں برابر کے اختیارات ہوں گے وہاں پر جھگڑا ہوگا۔ تو توحید کا یہ تصور ہر ادارے میں آپ کو نظر آئے گا، ڈائریکٹرز بے شمار ہوں گے کسی ادارے میں، لیکن پھر آپ کو ایک ایم بی بنانا پڑے گا، اور کبھی اگر فرض کیجئے کہ آرا میں اختلاف ہوتا ہے یا کسی مسئلے پر آرا ووٹ طے کر جاتے ہیں تو پھر ایک اضافی ووٹ دینے کا کس کو ہوتا ہے، صدر مجلس کو ہوتا ہے، ایم بی کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انتظامی حوالے سے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ دیا ہے کہ گھر میں آخری فیصلے کا اختیار شوہر کا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت ہر اعتبار سے اپنے شوہر کے تابع ہوگی، بلکہ نہیں عمل کے اعتبار سے وہ پوری طرح سے اس کے لیے کھلا میدان ہے. زیادہ نیکیاں کر کر وہ زیادہ بڑا درجہ حاصل کر سکتی ہے جنت میں ہمارے شوہر کے مقابلے میں. اور پھر میں بھی آپ کے سامنے مثالیں دو رکھ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ شوہر جنت میں ہو, اس کی بیوی اپنی بے عملی کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے, اور اس کے برعکس بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ بیوی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائے اور اس کا شوہر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے. تو پورا علیحدہ تشخص ہے خاتون کا, وہ اپنے شوہر کے تابع نہیں ہے جیسے ہمارے بعض سیدھی سادھی خواتین سمجھتی ہیں کہ جہاں شوہر ہوگا اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلی جائیں گی. نہیں, بلکہ وہاں پر ہر ایک کا معاملہ فردن فردن علیحدہ علیحدہ ہونا ہے. سورہ تحریم میں یہ دونوں باتیں بیان ہوئی. پہلے مثال بیان ہوئی کہ شوہر جنت میں اور اس کی بیوی جہنم میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط, اور مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں خواتین ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں, ان کے گھروں پر تھیں. فخانتاہما, ان دونوں خواتین نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی, مخلص نہیں تھی ایمان کے حوالے سے, منافق تھی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو وہ دونوں انبیاء اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ان دونوں بیویوں سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی اس سے عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گویا جو ان کا برزخ ہے وہ بھی ایک جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ, تو دونوں نندری جنت میں ہوں گے اور ان کی حفاظت کرنے والی بیویاں یہ جہنم میں ہوں گی. اس کے بالکل برعکس صورتحال اسی سورۃ تحریم کی اگلی آیت میں ہے کہ شوہر جہنم میں ہوگا بیوی جنت میں ہوگی. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون, اور مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے فرعون کی بیوی کی. اس قالت, جبکہ انہوں نے یہ فریاد کی, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. گویا یہ جو فرعون کا محل ہے مجھے اس سے نفرت ہے, یہ محل مجھے کاٹ رہا ہے, تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے بچا لے فرعون سے بھی اور اس کے کرتوتوں سے بھی. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے بچا لے اس ظالم قوم سے. پھر نمبر چار, نیکیوں کے اعتبار سے مردوں اور خواتین کی یکساں اہمیت قرآن مجید میں آتی ہے. اللہ نے مردوں اور خواتین کے یکساں مطلوبہ اوصاف بیان فرمائے. سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں 10 اوصاف ہیں, جس طرح مردوں کے ویسے خواتین کے, دونوں کے لیے کھلا میدان ہے عمل کرے اور اللہ کے اپنی ویلیو منوائے. ان المسلمین والمسلمات, بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار خواتین. والمؤمنین والمؤمنات, صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان خواتین. والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار خواتین. والصادقین والصادقات, اور راس باز سچے مرد اور سچی خواتین. والصابرین والصابرات, صبر کرنے والی جھیلنے والی ڈٹی ڈٹے رہنے والے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی ڈٹ جانے والیاں دین کی خدمت کے لیے خواتین. والخاشعین والخاشعات, اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی خواتین. والمتصدقین والمتصدقات, اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین. والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین. والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی خواتین. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین. فرمایا, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے, ان سب کے لیے, مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی تیار کر رکھا ہے, تیار کر رکھتی ہے بخشش بھی اور شاندار بدلہ بھی. اسی طرح خدمت دین کے مشن میں مردوں اور خواتین کو ایک دوسرے کا پشت پناہ قرار دیا گیا, ایک دوسرے کا ساتھی قرار دیا گیا, ہم مقصد قرار دیا گیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن خواتین یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, ان کا مشن کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور دیتے ہیں زکات، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور کہنا مانتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مردوں سے بیعت لیتے تھے وہیں آپ خواتین سے بھی بیعت لیتے تھے تاکہ ان کو بھی نیکی اور تقوی کے کاموں میں اپنی شرکت کا احساس دلایا جائے، ان کو بھی ان کی اہمیت دلائی جائے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں خواتین سے بیعت کا ذکر ہے، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات جب آپ کے پاس مومن خواتین آئیں، یبایعنک اور وہ آپ سے آ کر بیعت کریں، الا اس چیز پر کہ ان کے لا یشرکن باللہ شیئا کہ نمبر ایک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرکنا اور نمبر دو وہ چوری نہیں کریں گے، ولا یسنین اور بدکاری نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن اور اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی فتنہ نہیں اٹھائیں گی، مراد یہ ہے کہ کسی اور پر وہ بدکاری کی تہمت نہیں لگائیں گی، ولا یاسین قفی معروف اور کسی بھی بھلے کام میں اے نبی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فوائے ہن تو اے نبی آپ پھر ان سے بیعت دیجئے، واستغفر لہن اللہ اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر پانچواں نقطہ، آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اللہ نے یکساں اہمیت دی ہے خواتین کو اور مردوں کو، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف خاندان کے ادارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ درجہ ایک دیا ہے اوپر شوہر کو، اور اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی اطاعت کر رہی ہو، لیکن روز قیامت مردوں کو مرد ہونے کی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا اور خواتین کو خاتون ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہاں پر جس نے جتنا عمل کیا اتنا وہ آگے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء 32 میں، للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمائی تھی، جو خود انہوں نے نیکیاں کمائی، وللنساء نصیب مما اکتسبن اور خواتین کے لیے حصہ اس میں ہوگا جو انہوں نے کمائی تھی، واسأل اللہ من فضلہ تو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اس کے فضل کا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زیادہ زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا، یہ سورہ نساء جیسے اس کا نام ہے نساء خواتین کے نام سے سورت منسوب ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے ان کی عظمت اور اس کے بعد ان کے حقوق یہ کثرت سے بیان کیے، فرمایا سورہ نساء 124 میں، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی جو بھی اچھا عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ہوگا مومن، ہاں شرط یہ ہے کہ ہو مومن، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کافر نہ ہو اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنے والے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان اگر رکھتے بھی ہے تو اس کے ساتھ خلوص بھی ہو اخلاص بھی ہو، جو آدمی دکھاوے کی نیکی کرتا ہے قرآن مجید کہتا ہے اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، اگر ایمان ہوتا تو وہ نیکی اللہ کے لیے کرتا آخرت کے اجر کے لیے کرتا، کیوں دنیا ہی میں نام و نمود کے لیے کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے بھی اچھا عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو یعنی مسلمان بھی ہو اور مخلص بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنہ تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور ان کے ساتھ تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر سورہ نحل آیت 97 بڑے پیارے الفاظ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی جس نے بھی اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ہوا مومن اور جبکہ وہ مومن بھی ہو یعنی مخلص بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم اسے دنیا میں ضرور دیں گے ایک پاکیزہ زندگی، ایک مطمئن ضمیر والی زندگی، ایک پرسکون زندگی کہ جس میں آدمی کا ضمیر مطمئن ہو کہ اگر مجھے کسی وقت بھی موت آ جائے تو میں موت سے گھبراؤں گا، اس لیے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضری کے حوالے سے شرمندگی کا ڈر ہو، مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو میں نے توبہ کی ہے، گڑایا ہوں اور پھر میں نے سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، تو ہم اسے دنیا کے اندر دیں گے ایک پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ تو بات دنیا کی تھی، اور آخرت میں ہم انہیں ان کا اجر دیں گے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے، جس عمل میں عظیمت دکھائے، جس عمل میں بہت اوپر نکل گئے، اسی اعتبار سے اللہ کیا ان کا درجہ طے ہوگا. سورہ آل عمران آیت 195 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انی لا اوزیعو عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ عمل کرنے والا مرد ہو یا وہ عورت ہو. بعضکم من بعض، پھر فرمایا تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تم ایک ہی نوع سے ہو، تخلیق کے اعتبار سے تم بالکل برابر ہو. سورہ توبہ آیت 72 میں فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں سے بھی، مومن خواتین سے بھی، جنات ان تجری من تحتها الانہار، ان باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہ مساکن طیبتا فی جنات عدن، اور وعدہ کیا پاکیزہ گھروں کا رہنے والے باغات میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی. پل صراط کا جو انتہائی نازک مرحلہ ہے، تاریک مرحلہ، یہ پل جہنم کے اوپر ہے، اور اس پل سے گزرنے کے لیے دو نور ضروری ہیں، ایک ایمان کا نور ہو جو انسان کے سامنے ہوگا، ایک نیکیوں کا نور ہو جو انسان کے دائیں طرف ہوگا. اس پل صراط کے نازک اور تاریک مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے مردوں کا بھی اور ان کے بالکل ساتھ ساتھ خواتین کا بھی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس روز تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو. یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے دائیں طرف بھی، ان کے سامنے بھی اور ان کی دائیں طرف بھی. اور کہا جائے گا بشراکم الیوم، تمہیں آج کے دن خوشخبری ہو، جنات ان تجری من تحتها الانہار، ان باغات کی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی. پھر چھٹا نقطہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض خواتین کے لیے خصوصی اعزاز کا ذکر فرمایا. یہ ہے خواتین کی عظمت قرآن مجید میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ کی خصوصی عنایات کا نزول ہوا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کیا. یہاں پر وحی اپنے لغوی مفہوم میں ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ چپکے سے کوئی بات کسی کو سجھا دینا. ایک وحی ہوتی ہے اصطلاحی معنی میں کہ فرشتہ آئے اور وہ اللہ کا پیغام نازل کرے، تو یہ معاملہ صرف انبیاء کے لیے ہے. باقی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ غیر نبی کو بھی کر دیتا ہے، لغوی معنی میں کوئی بات سجھا دینا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کیا تھا. اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، مان لاؤ مجھ پر بھی، میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر بھی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے نبی آپ کے رب نے وحی کیا شہد کی مکھی کی طرف. تو یہ وحی سے کیا مراد ہے، یعنی کوئی چیز سجھا دینا. تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات سجھا دی. اَنْ اَرْضِعِي، کہ آپ اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے پلاتی رہے پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ ان کے بارے میں اندیشہ محسوس کریں کیا فرعون کے آدمی آ رہے ہیں اور گھروں میں بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ بچوں کو نکال کر ذبح کر دیں، بچوں کو زندہ رہنے دیں، جب آپ اس کے بارے میں خوف محسوس کریں فالقی ہے فلیم، تو آپ اس بچے کو ڈال دیجئے گا دریا میں. سورۃ طہٰ میں مضمون آتا ہے کہ ایک تابوت بنائیے گا لکڑی کا، اس میں بچے کو لٹا کر دریا میں بہا دیجئے گا. ولا تخافی، اور پھر ڈریے گا نہیں. ولا تحزنی، نہ اس بچے کے حوالے سے غم کیجئے گا. انا رادوہ الیک، بے شک ہم اس بچے کو آپ کو واپس لوٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے کر دیں گے رسولوں میں سے، یہ بچہ بڑا ہو کر رسول بنے گا. یہ خوشخبری دے دی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چل کر سورہ قصص ہی کی، یہ آیت نمبر 7 تھی، آگے آیت نمبر 10 میں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، انہوں نے بچے کو بہا تو دیا جو بھی ان کو اللہ نے سجایا تھا، لیکن بہرحال ماں ماں ہے، تو بالآخر جو ہے وہ بے قرار ہو گئی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور پھر ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار. ان قادت نہ تبدی بہی، اور قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی. کون سی بات کو؟ وہ جو اللہ نے انہیں خوشخبری دی تھی کہ یہ بچہ رسولوں میں سے ہوگا، تو خطرہ تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی. لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم نے ان کے دل پہ گرہ نہ لگائی ہوتی، ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ رہیں اہل ایمان میں سے. اور اس کے بعد جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا ان کی والدہ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ تابوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی، اور وہ تابوت پہنچا فرعون کے باغ میں، حضرت آسیہ سلام علیہا نے اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، لا تقتلو، لا تقتلو، اسے قتل مت کرو، عطا انفانا اور نتخذہ ولدا، قرۃ عین لی ولد، عطا انفانا اور نتخذہ ولدا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، ممکن ہے کہ ہم اس سے کو فائدہ حاصل کریں اور یا اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کسی خاتون کا قبول نہیں کر رہے تھے، تو آپ کی بہن نے ان کو بتایا کہ میں خاتون کو لے کر آتی ہوں کہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے اور وہ بچہ ممکن ہے کہ ان کا دودھ قبول کر لے. اس طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں آ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں دے دیے گئے. تو فرمایا فرددناہ الی امہ، تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقرر عینوہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور تاکہ وہ غم نہ کریں، ولے تعلما، اور تاکہ وہ یہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. تو یہ اللہ کی کیا عنایات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات سورۃ طہٰ کے اندر بھی بیان کی، یہاں بھی بیان کی سورۃ قصص میں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے تفصیل سے سورۃ قصص میں، اور موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا، غلطی سے ان سے ایک قبطی مارا گیا، اور فرعون اور اس کے سردار آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. تو آپ وہاں سے مدین آئے، اور مدین میں آنے کے بعد پھر ایک شیخ مدین، ان سے آپ کا واسطہ پڑا اور ان کی ایک بچی سے آپ کا نکاح بھی ہوا. وہ جو شیخ مدین ہیں، شیخ مدین کی صاحبزادی کے بیان کرتا حکیمانہ اصول کو قرآن حکیم میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے سند دے دی گئی. واقعات میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، قرآن پاک خود واقعات میں بہت اہم باتوں ہی کو صرف بیان کرتا ہے، جس پہ ہمارے لیے ہدایت کا اور معزت کا پہلو ہو. اس ایک بچی نے ایک ایسا اصول بیان کیا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں شامل کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے گویا سند دے دی. یہ بھی گویا اس خاتون کی ایک عظمت ہے کہ اس کے قول کو اتنی اہمیت دی گئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے پاس پہنچے ہیں، تو اس سے پہلے چونکہ آپ نے شیخ مدین کی دونوں بچیوں کا اکرام کیا تھا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، تو ان بچوں نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے قوت والے ہیں، کس طرح سے چرواہوں کو ہٹا کر بکریوں کو لے کر آ گئے اور پانی پلایا، دوسرا یہ ہے کہ ہیں امین، اور انہوں نے بالکل ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہ ہے کہ ہمارا پوری طرح سے انہوں نے احترام کیا. تو ان میں سے ایک بچی اپنے والد سے کہتی ہے، یا ابت استاجر ہو، اے ابا جان، آپ ان موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجر تل قوی الامین، کہ بے شک جس کو آپ ملازمت پر رکھیں وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ طاقتور بھی ہو امانت دار بھی ہو. اب یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی اگر آدمی کے پاس چوائس ہو تو ملازمت میں ایسے آدمی کو ترجیح دی جائے کہ جو قوت والا ہو، زیادہ کام کر سکے، اور پھر یہ کہ اس پر اعتماد بھی ہو، امانت دار بھی ہو. اسی طرح کی سند اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ سبا کے قول کو بھی دی سورہ نمل میں، وہ کہتی ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية، بے شک یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ، اور جو بستی کے عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، جو خوشامدی ہوتے ہیں، جو ایجنٹ بننے قبول کر لیتے ہیں ان کو اوپر لے آتے ہیں. اب آج یہ باتیں ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، وہ قرضے ہی طرح کے کسی آدمی کو اوپر لا کر اور اوپر بٹھا دیتے ہیں. اگر خود ان کا اپنا آدمی حکومت کرے گا تو لوگوں کو غصہ آئے گا کہ یہ غیر آدمی آ کر ہم پر حکومت کر رہا ہے. تو جیسے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، انا قارون من قوم موسیٰ، لیکن فرعون کا ایجنٹ بن کر فبغا علیہم، اپنی قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا. اسی طریقے پر کوئی نہ کوئی قرضے وہ ڈھونڈ لیتے، نور المال کی انہوں نے عراق میں ڈھونڈ لیا، یہاں پہ قرضے ڈھونڈ لیا. ایک افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے، بہرحال افسوس ہی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں قرضے کو بٹھانے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑی، عراق میں نور المالکی کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑی، جانے بھی ان کی گئیں اور وسائل بھی کافی خرچ ہوئے. پاکستان میں ان کو محنت نہیں کرنی پڑی، یہاں پر بغیر کسی محنت کے جو ہے وہ ان کا ایجنٹ آ کر مسلط ہے اور پوری طرح سے ان کی تابع داری اور غلامی کر رہا ہے. یہ بار ہمارے لیے بہت بڑی یوں سمجھیے کہ حزیمت کا، ذلت کا، شرمندگی کا باعث ہے کہ جو جو وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی کرزئی بیٹھا ہوا ہے، اب امن و امان ہو اور وہ پوری طرح سے ہر ادارے میں داخل ہو جائے اور پوری طرح سے اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو افغانستان کے اندر رائج کر دے، تعلیمی اداروں میں بھی، مدارس میں بھی اور ہر اعتبار سے، لیکن وہاں پر امن و امان نہیں، لہذا کامیاب نہیں ہو رہے، نہ عراق میں کامیاب ہو رہے ہیں اور پاکستان میں کامیاب ہے. تو یہاں پر ہر سطح پر ان کی بات مانی جا رہی ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی ڈکٹیشن قبول کی جا رہی ہے. تو یہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں اور جو بستی میں عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. جیسے بھی غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، جو بھی ان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرے گا اس کو تو وہ نیچے کر دیں گے اور جو ان کے احکامات کی تابع داری کرے گا اس کو وہ بٹھا دیں گے اوپر. وہ کزال کا یہ فلون، اور یہ بادشاہ بھی اسی طرح سے کریں گے. پھر حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک مسئلہ پیش کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پورے ادب کے ساتھ مسئلہ پیش کیا، اتنی آہستہ آواز میں اللہ کے رسول سے بات کر رہی تھی کہ مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی. حضرت عائشہ کا حجرہ بہت چھوٹا سا ہے، آج بھی موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے بحث کر رہی تھی، میں نے نہیں سنی کہ کیا بحث کر رہی ہیں، لیکن کر رہی تھی بہت ہی جو ہے ادب کے ساتھ آہستہ آواز میں، لیکن اللہ نے ان کی بات سن لی. قد سمع اللہ، اللہ نے ان کی بات سن لی. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے غصے میں کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح حرام ہو اور یہ زہار ہے. اور دور جاہلیت میں یہ اصول تھا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو قسم کھا کر کہے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو یا بیٹی کی طرح ہو یا کوئی بھی محرم رشتہ اگر کہہ دے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی اور کوئی رجوع کا امکان باقی نہیں رہتا. حضرت خولہ نے کہا کہ میرے شوہر نے یہ حرکت کر دی ہے، اب میں کیا کروں، ہے وہ بوڑھے اور میں ان کی خدمت کرتی ہوں، وہ خدمت کے اس وقت محتاج بھی ہیں، بچے بھی ہمارے چھوٹے ہیں، بچے بھی پریشان ہو جائیں گے، میں بھی پریشان ہو جاؤں گی اور اس کو بھی دقت ہوگی. تو آپ نے کہا کہ ابھی شریعت کا حکم چونکہ ہے نہیں اس معاملے میں، لہٰذا فی الحال علیحدگی اختیار کر لو. اب وہ خاتون وہیں کھڑی ہو کر اللہ کے رسول سے التجا کر رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں کہ نہیں کچھ صورت نکالیے، کچھ صورت نکالیے، اللہ سے بھی دعا کر رہی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ میرے لیے کچھ صورت نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو وہ اہمیت دی کہ نہ صرف یہ کہ اس خاتون کی وہ پکار اللہ تک پہنچی، حق تک پہنچی، بلکہ فوراً اللہ کی طرف سے ان کی پکار کا جواب دیا ہے، مسئلہ حل بھی کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک خاتون نے ان کو بلایا، بوڑھی خاتون، آپ ان کے پاس رک کر کافی دیر نصیحتیں ان کی سنتے رہے. باقی ساتھیوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، بڑے اہم مسائل آپ کو دیکھنے، آپ ایک بڑھیا کی بات مجھے سنتے رہے، اتنا وقت دے دیا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ بڑھیا کون ہے، یہ خولہ بنت صالبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کی پکار عرش پر پہنچی تھی اور وہاں سے فوراً جواب آیا تھا، فوراً اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی تھی اور زہار کے مسئلے کا کفارہ اللہ نے بتایا تھا. فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، سن لی بات اللہ نے اس خاتون کی کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کیا اپنے شوہر کے حوالے سے، وتشتكي الى الله، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی، والله يسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی اس بحث کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. پھر نمبر 7، خواتین کی عزت نفس کا احترام. قرآن مجید کس طرح سے اس کی تقدیم کرتا ہے؟ سورہ احزاب آیت 58 میں مردوں اور خواتین دونوں کی عزت نفس کے احترام کا ذکر ایک ساتھ آیا. پہلے سے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو، مومن خواتین کو، ان کے کسی ناکردہ فعل کی جھوٹے الزام لگا کر، فَقَدِهْتَمَلُوا بُهْتَانَ وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے تو بڑا بہتان، بڑی زیادتی کی بات کی اور بہت بڑا، بہت کھلے واضح گناہ کا ارتکاب کیا. پھر سورہ قصص آیت 23 اور 24 میں احترام نسوانیت کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہوا. فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین میں پانی کے گھاٹ پر، وجدہ علیہ امتم من الناس یسقون، اور اس پانی کے گھاٹ پر انہوں نے پایا ایک گروہ کو لوگوں میں سے جو کہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا تھا. وجدہ من دونہم امرأتین تذودان، اور وہیں پر انہوں نے پایا کہ دو خواتین ہیں جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. قال ما خدکما، تو ذرا پریشان ہو گئے، کیا مسئلہ ہے کہ یہ خواتین کیوں اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں اور ذرا سائڈ پر کھڑی ہیں؟ تو یہ کہ یہ ہے اعتراض میں اسپانی، جا کے پوچھا ما خدکما، تم دونوں خواتین کا معاملہ کیا ہے؟ قالتا، تو ان دونوں نے کہا لا نسقی حتی یسقی الریاء، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکیں گے جب تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں. وہ ابونا شیخ القبیر، اور وہ جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں کہ آ کر وہ یہ کام کر سکیں، لہذا ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے اور یہ چرواہے ہمارا خیال نہیں کرتے، لہذا ہم کھڑی رہتی ہیں جب یہ پانی پلا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوا کہ یہ غلط ہے اور خواتین کا ان کی نسوانیت کا احترام ہونا چاہیے. فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کی بکریاں لیں اور آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا. ثم تولى الى الظل، اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، پلٹ گئے ایک درخت کے سائے کی طرف، اور سائے میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کی کہ میں پردیش میں آیا ہوں، اللہ میری مدد فرما. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہا کہ میرے رب تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک پیغمبر نے کیا احترام کیا خواتین کا. پھر سورہ بقرہ آیت 231 میں طلاق کے حوالے سے خواتین کو دکھ دینے کی ممانعت بڑے سخت الفاظ میں کی گئی، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، طلاق سے مراد ایک یا دو طلاقیں دی، اور پھر وہ پہنچنے لگے اپنی عدت کو، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، اپنی عدت تک پہنچ رہی ہیں، تو تمہارے پاس ابھی دونوں آپشن ہیں کیونکہ طلاق ایک یا دو دی ہیں، فام سے کو حکم بے معروف، تو ان کو روک لو بھلے طریقے پر، گویا رجوع کر لو، او سر ہوں ہننا بے معروف، یا انہیں رخصت کرو بھلے طریقے پر. ولا تم سے کو ہننا زرار، اور انہیں اس نیت سے مت روکو کہ تم پھر ان پر زیادتی کرو گے اور انہیں تم تکلیف دو گے. ایک طلاق دی، عدت پوری ہونے کو آئے تو رجوع کر لیا، اور پھر تنگ کر رہے ہیں، پھر دوبارہ طلاق دے دی، اب پھر بیچاری کی عدت شروع ہو گئی، پھر 3 مہینے وہ ویٹ کرے. فرمایا انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے لیے، تم ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کسی نے یہ حرکت کی، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ بنا لو. بظاہر کوئی شریعت کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، طلاق دی عدت سے پہلے رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دے دی اور پھر عدت پوری ہو رہی ہے، بظاہر شریعت کا حکم انٹیکٹ ہے، حقیقت میں پھر کیا یہ قانون کے ساتھ کھیلنا. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مت کھیلو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو بھی تم پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ان کو یاد رکھو. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور یاد رکھو اس کتاب اور حکمت کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے. یعظکم بہ، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں واضح نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز قائم رکھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو زبردستی وراثت میں رکھنے سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم خواتین کو زبردستی اپنی وراثت میں لے لو. ولا تعذلوہن، اور نہ ہی انہیں اس نیت سے روکے رکھو، لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ کہیں وہ مہر یا وہ تحفے طائف لے نہ جائیں تو تم نے ان کو دیے ہیں. الا ان یاتینا بفاحشہ مبینہ، سوائے اس کے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. اگر کھلی بہائی کا ارتکاب کرے پھر سزا کے طور پر تو کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ. اب یہ وراثت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مالی مفادات کی خاطر خواتین کو زبردستی نکاح میں رکھنا. طلاق دوں گا تو پھر مجھے مہر بھی دینا پڑ جائے گا، جو تحفے تحائف دیے وہ بھی اپنے ساتھ خاتون لے جائے گی، تو طلاق نہیں دے رہے، زبردستی گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کو تنگ بھی کر رہے. یا بیٹی یا بہن کا نکاح نہ ہونے دینا، کہ اگر ان کا نکاح ہو گیا تو جائیداد جو ان کے نام پر ہے وہ گھر سے چلی جائے گی، جیسے میں نے کیا کہ ہم یہاں قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، یا پھر کہیں بے جبر نکاح کر دینا، وہ یا کسی اور کی وراثت میں دے دینا بغیر اس کی مرضی کے، جو ہے وہ کسی کے حوالے اس کو کر دیا، یا پھر یہ کہ سوتیلی ماں کو گھر میں روک کے رکھنا. سوتیلی ماں ہے اور خطرہ یہ ہے کہ چلی جائے گی تو جو وراثت میں اس کو حصہ ملا ہے ہمارے والد کی طرف سے وہ بھی حصہ اپنے ساتھ دے جائے گی، اس کو بھی زبردستی گھر پہ روکے رکھنا. پھر قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے لیے شدید وعیدیں بیان کی جو خواتین کے اوپر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، جھوٹا الزام لگاتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ پیش نہ کر سکے، فجلدوہم ثمانین جلدا، ان کو مارو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول مت کرو، انہیں بلیک لسٹ کر دو، آئندہ کبھی کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. اسی سورت سورہ نور میں یہ ذرا رتن غرض لکھا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے، النساء نہیں. اسی سورہ نور میں جو ہے وہ آگے چل کر آیت نمبر 23 اور 24 میں پھر یہ مضمون آیا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو کہ بھولی بالی مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور روز قیامت ان کے اوپر گواہی دیں گی ان کی زبانیں بھی اور ان کے ہاتھ بھی اور ان کے پاؤں بھی، جو کچھ وہ کرتے رہے، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہ بنیں گے. اسی سورہ نور میں جو دوسرا رکوع ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی. پھر اس کے بعد آٹھواں نقطہ، حفاظت ناموس زن کے حوالے سے قرآن مجید نے کیا کیا ہدایات دی. حفاظت ناموس زن کے لیے قرآن حکیم میں بے حیائی اور فحاشی کی سختی سے ممانعت آئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فحاشی اور بے حیائی یہ اصل میں عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم و زیادتی کو پسند نہیں فرماتا. سورہ آراف آیت 28-29 میں الفاظ یہ ہیں مشرکین مکہ کے حوالے سے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کسی کھلی بہائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کالو تو کہتے یہ ہے، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے آبا اجداد کو یہی کچھ کرتے پایا، وہ بھی یہ حرکت کیا کرتے تھے، اور تا جھوٹ بول دیتے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اگر ہمارے آبا اجداد برہنہ ہو کر طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو ضرور اللہ نے حکم دیا ہوگا، خود سے تھوڑی شروع کر دیا انہوں نے. قل، اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. قل امر ربی بالقسط، اے نبی کہیے میرا رب عدل کا حکم دیتا، اور یہ بہائی یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے. بے حیائی خواتین کے ساتھ اس اعتبار سے ظلم و زیادتی ہے کہ اس سے عورت کا تقدس اور وقار مجروح ہوتا ہے، اور بے حیا عورت ایک شخص کو اپنی طرف مائل کر کے اس کی بیوی کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہے، اور پھر جب شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات متاثر ہو جائیں اس کے منفی اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، اور جو اولاد احساس محرومی کا شکار ہوتی ہے اور غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے وہ پھر بڑے ہو کر پورے معاشرے کے لیے زیادتی کا باعث ہوتی ہے. قرآن حکیم میں کئی بار خواتین کے لیے پاکیزہ کردار کا ذکر کیا گیا تاکہ خواتین کے ناموس کی حفاظت کی جا سکے. یہ پردے کے احکامات خواتین کے ناموس کی حفاظت کے لیے امت کی ماں اور ان کے توسط سے امت کی بیٹیوں کو ہدایت دی گئی. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، وقار کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہو. وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی سجدہ دکھاتی نہ پھرو. اس عورت کا وقار نہیں رہتا جو کہ باہر گھوم رہی ہے بے پردہ اور بن چھن کر، اور کیسی کیسی زہریلی نگاہیں وہ اس کے اوپر پڑ رہی ہیں. پھر فرمایا گیا اسی سورہ احزاب میں، وہ آیت نمبر 33 کی آیت نمبر 53 ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو مانگو پردے کے پیچھے سے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی. پھر اسی سورہ احزاب کی آیت 59 میں ذکر ازواج مطہرات کا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی ہے اور امت کی دیگر خواتین کا بھی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے و بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے و نسائل مومنین اور مومنوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کرے یعنی اپنے چہرے کو چھپا لیا کرے ذالک ادنا ان یعرفن فلا یذین یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ پہچان لی جائے کہ یہ شریف خواتین ہیں اور پھر انہیں چھیڑا نہ جائے انہیں تکلیف نہ دی جائے وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے سورہ نور میں فرمایا وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے نبی کہیے مومن خواتین سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے ویحفظن فروجہن اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرے اپنے ستر کو بھی چھپا کر رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال نہ کرے ولا یبدین زینتہن اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو اور جس کو چھپایا نہ جا سکتا ہو عورت کا بیرونی لباس ہے وہ تو نظر آئے گا اور مرد دیکھتا تو اس میں بھی اس کے لیے کشش تو ہوتی ہے یا کسی عورت کا قد ایسا ہے کہ اس میں کشش ہے اس کو تو نہیں چھپا سکتی ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں تاکہ جو سینے کے ابھار ہیں وہ چھپ جائے اس میں بھی کشش ہوتی ہے مرد کے لیے ولا یبدین زینتہن اور اپنی زیب و زینت اپنا بناؤ سنگار اپنا چہرہ وہ ظاہر نہ کریں الا لبولتہن سوائے اپنے شوہروں کے او آبائہن اور یا اپنے والد کے او آبائے بولتہن یا اپنے شوہروں کے والد یعنی خسر کے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے او ابنائے بولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹوں کے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے او نسائہن یا جو اپنی جان پہچان کی عورتیں ہیں ان کے سامنے خواتین کھلے چہرے کے ساتھ یا بناؤ سنگار کے ساتھ آ سکتی ہیں او ما ملکت ایمانہن یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں ممکن ہے کنیز کسی غیر قوم سے ہو لیکن اس سے پردہ نہیں اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا مردوں میں سے وہ کہ جنہیں عورتوں کے معاملات سے سروکار نہیں ہے ایسے پرانے ملازم ہیں بوڑھے سیدھے سادے ان سے پردہ نہیں ہے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے یہ مخفی معاملات یہ ظاہر نہیں ہوئے اب یہ پوری لسٹ ہے اس لسٹ کی کیا اہمیت ہے ان مردوں کے ساتھ خواتین کا معاملہ اور ہونا چاہیے باقی کے ساتھ اور ہونا چاہیے اور اگر خاتون ہر ایک کے سامنے زیب و زینت ظاہر کر رہی ہے ہر ایک کے سامنے اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ رہی ہے تو گویا پھر اس نے اس لسٹ کو جو اللہ نے یہاں پر دیے کوئی اہمیت نہیں دی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ہر حکم کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اور اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ جو ان کی زینت کوئی پوشیدہ وہ ظاہر ہو جائے مسجد نبوی میں ایک عالم سے پوچھا گیا کیا قرآن میں چہرے کا پردے کا ذکر ہے انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے مخفی زینت بھی ظاہر نہ ہو الا یہ کہ خاتون اپنا اصل جو حسن ہے وہ چہرے پر ہی ہوتا ہے اس کو نمایاں کر کے خود سوتی ہے انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ قرآن تو کہتا ہے مخفی زینت ہی عورت چھپائے اپنے پاؤں بھی زور سے نہ مارے کہ کہیں اس کے زیور کی جھنکار جو اس نے پہنا ہوا ہے کسی مرد کے کان میں پڑے اور مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو فرمایا اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے کہ تاکہ جو ان کے پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے وتوبوا الی اللہ جمیعا اور اللہ کے حضور مل کے توبہ کرو ایھا المؤمنون اے مومنوں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شیخ مدین جن کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا ان کی صاحبزادی جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی جا کر اپنے والد سے ذکر کیا ہوگا کہ اس طرح سے ایک اجنبی شخص ہے اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو شیخ نے کہا ہوگا ان کو میرے پاس لے آؤ اب جب وہ بچی آئی ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس چیز کو نمایاں کر رہا ہے اس بچی کی چال میں جو شرم و حیا تھی اللہ نے اس کو نمایاں کیا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تمشی علی استحیاء وہ چل رہی تھی پوری طرح شرم و حیا کے ساتھ یہ اصل میں عورت کا اصل زیور اصل حسن اس کا شرم و حیا میں ہے پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو اہل جنت کی بیویوں کا ذکر کیا تو ان کے بھی شرم و حیا کو نمایاں کیا سورہ صافات میں مضمون آتا ہے آیت 48-49 میں وَإِنْ بَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَيْنِ اور ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی نگاہیں نیچے رکھنے والی بیویاں ہوں گی کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ گویا کہ وہ ایسے انڈیوں جو چھپا کے رکھے جاتے ہیں قرآن رحمان نے فرمایا فی ہن قاصرات الطرف، کہ اس ان باغات میں بیویاں ان کی ہوں گی نگاہیں نیچے رکھنے والی، لم یتن سننا ان سن قبل ہوں بلا جان، ایسی بیویاں کہ جن کو اس سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا اور نہ کسی انسان نے. اسی سورہ رحمان میں آگے آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، جو حورے ان کی بیویاں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں خیموں کے اندر، یعنی وہ چراغ خانہ ہے، وہ شمع محفل نہیں. اور پھر سورہ واقعہ میں فرمایا وہ حور نہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی حورے ان کی بیویاں ہوں گی، کام سال لؤلؤ المکنون، ان موتیوں کی طرح جو چھپائے جاتے ہیں. اب اس کے بعد ماں کی حیثیت سے احترام، نو نقطہ. قرآن حکیم میں والدین کے حقوق کے بیان میں ماں کے ذکر کو اللہ نے خصوصی اہمیت دی. فرمایا وصینا الانسان بوالدہ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے حوالے سے. حملت امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، اس کا حمل برداشت کرتی ہے، تکلیف پر تکلیف جھیل کر. وفصالہ فی عامین، اس کا دودھ پڑانا ہے دو برسوں میں. ان اشکر لی، تو تم اے انسان تم شکر کرو میرا بھی، ولے والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی. الی المصیر، اور میری طرف ہی لوٹنا ہے. یہ مضمون آیا سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں بھی. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے حسن سلوک کی. حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے تکلیف اٹھا کر، اور اسے جنم دیتی ہے تکلیف اٹھا کر. وہ حمل و فصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کا حمل اور اس کا دودھ پھڑانا یہ جا کر مکمل ہوتا ہے 30 مہینوں میں. یہاں تک مضمون جو تھا وہ آج کے گفتگو کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. میں نے باقی بھی آیت کا حصہ ایسے شامل کر دیا کہ اس آیت کے باقی حصے میں بڑی پیاری ایک دعا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، آج بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس دعا کو یاد کر لیجیے اور اپنے معمولات میں شامل کیجیے. بہت ہی پیاری دعا اللہ نے ہمیں سکھا دی ہے. فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ پہنچتا ہے اپنی بلوغت کو. یہاں بلوغت سے مراد جو ہے وہ طبعی بلوغت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فکری بلوغت ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ فکری اعتبار سے آدمی بالغ ہوتا ہے 40 برس کی عمر میں. تو فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اپنی بلوغت کو. وہ بلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچتا ہے 40 برس کی عمر کو. اب اس کے بعد بڑی پیاری دعا ہے اس کی، کالا وہ یہ دعا کرتا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی. وعلا والدی، اور وہ نعمت جو تو نے میرے ماں باپ پر کی. وان عامل صالحا ترضاہ، اور تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اور تو میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو بھی میرے حق میں نیک اور صدقہ جاریہ بنا دے. انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں بے شک فرما برداروں میں سے ہوں. اب یہ ذکر آیا ہے 40 برس کا، تو ہمارے ساتھی ہیں پروفیسر شعیب صاحب، انہوں نے شرعی عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ووٹ دینے کا حق بھی اس شہری کو ہوگا جس کی عمر 40 سال ہو، اور امیدوار بھی وہ شخص بن سکے گا کہ جس کی عمر 40 سال ہو. اور بالکل صحیح ان کی درخواست ہے، تاکہ یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں ملک و ملت کے حوالے سے میچیور لوگ کریں. پرسوں ان کی عدالت کے اندر جو ہے وہ سماعت ہے، اور وہاں جائیں گے. اگر کوئی صاحب اس حوالے سے ان کی مزید مدد کر سکے اور کوئی مزید دلائل انہیں فراہم کر سکے تو شعیب صاحب اس نظر میں موجود ہے. میں درخواست کروں گا کہ ضرور اس حوالے سے ان کے ساتھ آپ تعاون کیجیے، تاکہ زیادہ مدلل انداز سے یہ بات عدالت میں پیش کی جا سکے. شعیب صاحب ذرا کھڑے ہو جائیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں. یہ پروفیسر شعیب صاحب ہیں، گجن اقبال کالج میں پروفیسر ہیں، اور یہ اور ابھی پروگرام کے بعد یہاں سامنے موجود ہوں گے. آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس نیکی کام میں تعاون کر سکتے ہیں. دسویں بات، بیوی کی حیثیت سے قرآن مجید نے کیا حقوق دیے خاتون کو. قرآن حکیم بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کی یکساں ضرورت قرار دیتا ہے. فرمایا ہن لباس اللہ کم وان کم لباس اللہ ہن، تم وہ خواتین تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو. لباس انسان کی ضرورت ہے، لباس سے آدمی ایک سکون محسوس کرتا ہے، اور لباس آدمی کے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے اور اس کے جسم کے پورے کے پورے رازوں سے واقف ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے بالکل یہی کیفیت شوہر اور بیوی کی باہمی طور پر ہے. ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین ہے, اور پھر ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں, کیا خوبی ہے کیا کمزوری ہے. جس شخص کی صداقت پر اس کی بیوی گواہی دے دے, یہ بہت بڑی سند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں پہلے کون تھی؟ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ بیویوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر فرائض ہیں. سورہ بقرہ آیت 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے حقوق بھی ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. پھر بیویوں سے اس میں سلوک کی ہدایت قرآن پاک اس طرح دیتا ہے, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اپنی بیویوں کے ساتھ گزر اوقات کرو بھلے طریقے پر, اچھے طریقے پر. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو, فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ نے اس میں کثرت سے خیر رکھی ہو, اس کی خیر کا ظاہر ہو جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گھر بسا رہے اور گھر آباد رہے, اپنی بیویوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو. پھر اسی سورہ نساء آیت 128 میں فرمایا, وَنِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے اندیشہ محسوس کرے زیادتی کا اور عدم توجہی کا, بے رغبتی کا, فلا گناہ علیہما, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یصلح بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں کچھ صلح کی بات طے کر لیں. خاتون کچھ دے دلا کر یا اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر کو مائل کر لے کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور نوبت علیحدگی تک نہ پہنچے. وہ صلح خیر, اللہ کہتے ہیں صلح ہی بہتر ہے, مل جل کے رہنا ہی بہتر ہے. وہ احضرت انفس شو, اور جیوں کے سامنے تو لالچ رہتی ہے, تو ممکن ہے کہ کوئی فائدہ مرد دیکھے تو جو ہے وہ پھر وہ اپنی عدم توجہ ہی کو زیادتی کو چھوڑ دے. لیکن اس کے بعد اللہ کی ہدایت کیا ہے مردوں کو؟ فرمایا وہ ان کو سنو, اگر تم اس میں سلوک کرو, اگر تم نیکی کرو, وہ تتقور, اللہ کی نافرمانی سے بچو, فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر. پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو عدل شرط لازم ہے, عدل کرو ان کے ساتھ. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تم یہ خوف محسوس کرو کہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے یا یتیموں کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر کے تم عدل نہ کر سکو گے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو جو بھی عورتیں تمہیں اچھی لگے ان کے ساتھ نکاح کر لو. اور بھی تو عورتیں ہیں, مسنا و ثلاثہ و رباع, دو دو نکاح کرو, تین تین کرو, چار چار کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, لیکن اگر تم یہ خوف محسوس کرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے, فَوَاحِدَةٌ, تو پھر ایک ہی کافی ہے, او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یا وہ جو تمہاری کنیز ہیں, ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف نہ جھک پڑو. پھر اس کے بعد مزید اس بات کی وضاحت کی, فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم باوجود چاہنے کے بھی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. ممکن ہے ایک بیوی زیادہ اطاعت کرنے والی ہو دوسری کم ہو, ایک زیادہ خوبصورت ہو دوسری کم ہو, کسی ایک کی طرف انسان زیادہ مائل ہو. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, تو دیکھو پوری طرح سے صرف ایک کی طرف سے مائل ہو جاؤ, فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة, کہ تم دوسری کو چھوڑ دو درمیان میں لٹکتا ہوا. مراد یہ ہے کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز حساب کتاب میں آتی ہے سب کو برابر دی جائے, ایک جیسی رہائش, ایک جیسی خوراک غذا, ایک جیسی جو وہ لباس, دیگر سہولیات, ایک جیسا وقت, الا یہ کہ خود کوئی بیوی اپنے کسی حق کو چھوڑ دے دستردار ہو جائے, لیکن آدمی خود اپنے طور پر سب کو جو چیزیں ناپ تول میں آتی ہیں برابر کی دے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر مہر کے حوالے سے تاکید کی گئی کہ مہر خواتین کو ضرور دو. فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, سورہ نساء 4, اور بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دیا کرو. پھر اسی سورت نساء 24 میں فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, تو جب تم ان خواتین سے تعلق قائم کر دو اپنی بیویوں سے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, تو تو جو بھی ان کا مہر طے شدہ ہے وہ ان کو دو. گیارہواں نسخہ, خاندان کو آباد رکھنے کے لیے قرآن مجید کیا ہدایات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ خاندان آباد رہے, نوبت طلاق تک نہ پہنچے. تو طلاق سے پہلے اگر خدا نہ خاص عدم اتفاق کے شوہر اور بیوی میں, تو طلاق کا مرحلہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ چار ہدایات دیتا ہے. جب یہ چار ہدایات پر عمل کر کے بات نہ بنے, پھر سے نوبت آتی ہے طلاق کی. اور ہمارے ہاں غصے میں آ کے طلاق طلاق طلاق. دیکھیے کیا ہے فرمایا, واللاتی تخافون نشوزہن, تمہاری وہ بیویاں کہ تمہیں جن سے نافرمانی کا خطرہ ہو اندیشہ ہو, فیضہن, نمبر ایک ان کو سمجھاؤ. واجروہن, نہ مانے تو نمبر دو ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو. واجروہن فی المزاج, ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو. وضربوہن, نمبر تین, اگر وہ نہیں مانے تو پھر ان کی سرزنش کرو, ان کو ہلکی مار بھی ماری جا سکتی ہے. فین اتانکم, اگر ان تین مرحلوں کے بعد وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں, تمہاری نافرمانی چھوڑ دیں, فلا تبغوا علیہن سبیلا, پھر ان کے خلاف مزید کوئی اور الزام تراشی کی یا غصہ نکالنے کی راہ مت تلاش کرو. ان اللہ تعالی علی کبیرہ, بے شک اللہ تعالی بلند و بالا ہے, بڑا ہے. تمہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے خاندان میں, تم سے بڑا اللہ ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اوپر سے کیا کر رہے ہو تم. اور اس کے بعد چوتھی بات, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم ان کے درمیان کوئی ضد محسوس کرو کہ یہ ضد میں اتر آئے ہیں اور یہ بالکل آپس میں ملنے کو تیار نہیں ہیں, تو چوتھے آخری ہدایت کیا ہے, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو ایک منصف مقرر کرو شوہر کے گھر والوں میں سے اور ایک مقرر کرو بیوی کے گھر والوں میں سے. اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, اب اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ صلح ہو جائے, يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ بقرہ 232 میں آگاہ کیا گیا کہ اگر شوہر بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے اور عدت گزر جائے, پھر اگر وہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں, یہ طلاق بائن کہلاتی ہے, اب اگر وہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں جبکہ طلاق ایک یا دو ہوئی ہے تو دوبارہ اب نکاح ہو سکتا ہے, عدت گزر گئی ہو, تو فرمایا کہ ان کو اس سے روکنا صحیح نہیں. نہ بھائی آ جائے ضد میں کہ اب میں اپنی بہن کو دوبارہ نکاح نہیں کرنے دوں گا, اس نے پہلے میری بہن کو طلاق دی ہے, نہ ہی باپ یہ کہے. فرمایا وایضا طلقتم النساء, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو, فبلغنا اجلہن, پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں, عدت پوری کر لیں, فلا تعذلوہن, تو ان کو مت روکو, ان ینکحن ازواجہن, کہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرے, اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جبکہ وہ باہم بھلے طریقے پر آپس میں راضی بھی ہیں. ذالک یو عذب ہی من کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور یہ نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم اسکا لکم واسکا, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور زیادہ ستھرا بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا تم نہیں جانتے. پھر جو بدبخت لوگ خاندان کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, میاں اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں, قرآن پاک نے ان کی بھی مذمت کی ہے. سورہ بقرہ 102 میں فرمایا کہ یہ جادو کا علم ہے, یہ اللہ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا تھا آزمائش کے لیے, اور وہ جادو کسی کو نہیں سکھاتے تھے, مگر پہلے بتاتے تھے کہ بھائی ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں اور جادو سیکھ کر تم کفر کا ارتکاب کرو گے, لہذا مت اس کی طرف آؤ. لیکن فرمایا کہ ان سے جادو کون سیکھتے تھے, وہ لوگ جو کہ چاہتے تھے کہ ایک شخص اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. تو اب یہ جو خاندان کو جاڑنے والے ہیں, ان کی مذمت قرآن پاک کیسے کرتا ہے, الفاظ سنیے, وما یعلمان من احد, وہ دونوں فرشتے وہ جادو کسی کو نہیں سکھاتے تھے, حتی یقولا, مگر وہ دونوں یہ کہہ دیتے تھے, انما نحن فتنا, کہ بے شک ہم فتنا ہے, ہم ایک آزمائش کا ذریعہ ہے, فلا تکفر, پس جادو مت سیکھو, کفر کا ارتکاب مت کرو. فیتعلمون منہما, ان دونوں سے جادو وہ لوگ سیکھتے تھے, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, کہ جو اس جادو کے ذریعے سے جدائی ڈالنا چاہتے تھے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان. اب اس کے بعد ان کی مذمت آئے گی آگے, وما هم بزارین به من احد الا باذن اللہ, اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر وہ جو اللہ چاہے. ویتعلمون, اور وہ بدبخت وہ چیز سیکھتے تھے, ما یضرهم ولا ینفعهم, جو انہیں نقصان دیتی تھی انہیں فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور وہ یہ جان چکے تھے, لمن اشتراہ ہو کے رشتے دیے جادو سیکھا ما لہو فی الآخرت من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا بے سما شرو بہ انفسہم، اور وہ بری چیز ہے جس کے وزر نے اپنی جانوں کا سودا کیا. لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جان لیتے. پھر بارواں نقطہ، متعلقہ خاتون کے حقوق بھی قرآن مجید نے بیان کیے. اگر کسی خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو قرآن حکیم حکم دیتا ہے کہ دوران عدت متعلقہ کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جب اے مسلمانوں تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو عدت تک کے لیے، وآتوا العدۃ، پھر عدت کو پورا کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کے دوران ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلے بیاہ کا ارتکاب کرے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ گھر کے ماحول کو بچانا ہے، نکالنا پڑے گا. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی طے کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. لا تدری لعلاللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کے بعد اللہ کو نئی صورت پیدا کر دے. گھر میں رہے گی وہ بیوی، ابھی طلاق ایک یا دو دی ہیں، سامنے ہوگی تو شاید غلطی کا احساس ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ کوئی رجوع کی شکل نکل آئے. پھر سورہ طلاق میں ہی آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 6 میں، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عدت کے دوران بیویوں کو اسی طرح کی رہائشی سہولیات دو کہ جن رہائشی سہولیات سے تم خود استفادہ کرتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق. ولا تزاروہن لتزیکوا علیہن، اور ان کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ تم ان کے لیے جینا دوبھر کر دو، تم انہیں تکلیف دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کا خرچہ برداشت کرو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر اس کے بعد وہ تمہارے مرضی سے تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں اس کا معاوضہ دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں معاملات طے کیا کرو باہمی مشورے سے. وَإِن تَعَسَّرْتُمْ، اور اگر تم دقت محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر اس بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے کسی اور خاتون سے. پھر فرمایا کہ جب متعلقہ بیوی کو اگر رخصتی کرنا ہو تو تب بھی رخصت کیا جائے خوبصورتی کے ساتھ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو ان کو روکو بھلے طریقے سے، اور سرہن بے معروف، یعنی رخصت کرو بھی بھلے طریقے سے. علیحدگی ہو گئی تو خوبصورت علیحدگی ہو، یعنی کہ لڑ جھگڑ کر اور برا بھلا کہہ کے رخصت کیا جائے. پھر رخصت کرتے ہوئے بیویوں سے کسی قسم کے تحفے تحائف واپس دینا یا مہر واپس دینا، اس سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری بیوی لانے کا فیصلہ کر ہی لو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو اگر تم نے اس بیوی کو جس کو تم علیحدہ کر رہے ہو، اگر تم نے اس کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہے، فلا تاخذوا منه شيئا، اس میں سے کچھ بھی مت لو. اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا، یا تم بہتان لگا کر، بہتان سے مراد کیا ہے کہ اگر تو خاتون کھلی دہائی کا ارتکاب کرے تو سزا کے طور پر اس کو کچھ دیا جا سکتا ہے. اس کا ذکر اس سے پہلے ہم نے پڑھا سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں. تو فرمایا کیا کوئی جھوٹا الزام لگا کر ان پر بدکاری کا، تم یہ حرکت کرو گے تم سے پائے واپس لو گے، جس نے ایسا کیا اس نے بہتان باندھا. واسم مبینہ، اور کیا تم یہ کام کرو گے ایک کھلا گناہ کرتے ہوئے. پھر حکم یہ ہے کہ متعلقہ عورت کو رشوت کرتے ہوئے تحفے تحائف دیے جائے. ولل متعلقات متاع بالمعروف، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر کچھ تحفے تحائف دینا ہے، کچھ مال و متاع دینا ہے، حقا علی المتقین، اور متقیوں پر یہ لازم ہے. پھر سورہ بقرہ ہی میں یہ مضمون پھر جلد ذرا وضاحت کے ساتھ بھی آتا ہے. اسی صورت میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی ایسی بیویوں کو طلاق دو کہ جن کے بھی رخصتی نہیں ہوئی، اور تفرضوا لهن فریضہ، یا بھی تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. ومتعوهن، اس کے باوجود انہیں کوئی ساز و سامان دو، علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، والل مختر قدر، اور جو تنگی والا ہے اس پر اس کے گنجائش کے مطابق ہے. متاع بالمعروف اور یہ سازو سامان دینا ہے بھلے طریقے پر, حقا علی المحسنین نیکوکاروں پر یہ لازم ہے. وہ ان طلقتموہن اور اگر تم انہیں طلاق دو, من قبل ان تمسوہن اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا, وقت فرضتم لہن فریضہ اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے, فنصف ما فرضتم تو پھر اب آدھا مہر دینا ہوگا, الا ان یعفونا سوائے کی کہ خود ہی چھوڑ دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں لیتی, اور یا فو اللہ جی دیا دہی عقدۃ النکاح یا وہ چھوڑ دے کہ جس کے ہاتھ پہ نکاح کی گرا ہے, جس نے طلاق دی ہے وہ کہے جی میں پورا مہر دے رہا ہوں, وہ پورا مہر ہی دے دے. اب آگے الفاظ نوٹ کیجئے, وہ ان تاقو اقرب للتقوی, اگر تم ہی چھوڑ دو یعنی اگر تمہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے, تمہارے ہاتھ میں اللہ نے طلاق کی گرا رکھی ہے, تو اگر تم ہی پورا مہر دے دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسبوا الفضل بینکم اور آپس میں یہ جو فضل کا معاملہ ہے, احسان کرنے کا معاملہ ہے, اس کو مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا. پھر طلاق کے بعد اگر خواتین اپنے گھر پر ہیں اور وہ کسی اپنے سابقہ شوہر کے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اس دوران اب انہیں ان کا خرچہ دینا ہے. بل والدات یرضین اولادہن حولین کاملین اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال تک. لمن اراد ان یتم الرضاع جو بھی چاہتا ہے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور جس کا وہ بچہ ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس دوران اس خاتون کو اس کی خوراک بھی دے گا اور قلبات بھی دے گا. لا تکلف نفس الا وسعہا کسی بھی جان پر ذمہ داری نہیں ہے مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدکم بولدہا ماں کو اس کی ممتا کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائے گا. ولا مولود لہ بے ولد ہی اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے. پھر نمبر 13 بیٹی کی حیثیت سے قرآن مجید نے کیا شفقت کی ہے عورت پر. قرآن کریم نے بیٹی کی ولادت کو بشارت قرار دیا, فرمایا ولدا بشرا احدہم مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے. جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے, کچھ خبری دی جاتی ہے بالانسا بچی کی, ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, ذلا وجہ مسودا وهو کظیم تو سارا دن اس کا چہرہ غصے سے غم سے سیاہ رہتا ہے, وهو کظیم وہ اندر ویر گھستا رہتا ہے کہ میرے ہاں یہ کیا چیز پیدا ہو گئی, میرے ہاں بچی کیوں پیدا ہوئی, جبکہ اللہ تعالیٰ بچی کی پیدائش کو بشارت قرار دے رہے ہیں. پھر قرآن حکیم زندہ در کو کی جانے والی بیٹی کا تذکرہ لرزا دینے والے اسلوب میں کرتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جبکہ زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا مجھے قیامت, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا. اب انداز دیکھیے قرآن مجید کا. پھر خواتین کا ذکر آ گیا, ماں کی حیثیت سے بھی, بیوی کی حیثیت سے بھی, بیٹے کی حیثیت سے بھی. اب ان تمام رشتوں کے حوالے سے قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کی جو وراثت ہے وہ ان کو دو. یہ 14 نقطہ خواتین کو وراثت دینے کی تاکید. الفاظ اللہ کے یہ ہیں, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ یا قرابت دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت دار. مما قل منہ او کثر اس میں سے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, ہر صورت میں مرد کو بھی حصہ دینا ہے اور خواتین کو بھی حصہ دینا ہے. نصیب مفروضہ اور یہ حصہ طے شدہ ہے, اللہ نے طے کر دیا ہے. جو آیت نمبر 11 ہے اور 12 اسی صورت کی, یہ تو آیت نمبر 7 تھی, اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے کیا حصہ ہے, ماں کی حیثیت سے کیا حصہ ہے, بیوی کی حیثیت سے کیا حصہ ہے. اور اگر کوئی شخص کلالہ ہے, نہ اس کے والدین ہے اور نہ اس کی اولاد ہے, تو پھر اس کی بہن کا کیا حصہ ہے, قرآن اس کی تفصیل بتا دی ہے. اب اس کے بعد آخری نقطہ 15 کنیزوں کے حقوق. قرآن حکیم نے کنیزوں اور غلاموں کی آزادی کے حصول میں مدد کی تلقین فرمائی. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتبت چاہیں وہ اپنے آقا سے کہیں کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا محنت مزدوری کر کے, آپ مجھے آزاد کر دیں. فرمایا فقاتبوہم تو پھر ان سے کوئی بات طے کر لو. ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان کو بھلائی پاتے ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ معاشرے میں شر نہیں پھیلے گا اس کو آزاد کرنے سے, تو ان کو آزاد کر دو. وہ آتوہم میں مال اللہ الذی آتاکم، اور دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی کچھ مال دو، ان کی مدد کرو تاکہ جلد از جلد وہ معاوضہ دے کر اور آزاد ہو جائے۔ کنیزوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرنے کی سختی سے ممانعت آئی۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی کنیزوں کو مجبور مت کرو زیادتی پر، ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم یہ سب حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اس لیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے کچھ دنیا کی زندگی کا مال و متاع حاصل کر لو۔ ومن یکرہن، اور جس کسی نے بھی ان کو زبردستی مجبور کیا غلط کام کے لیے، میں فإن اللہ من بعد اکراہن غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بعد انہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو عام طور پر بدنام کیا جاتا ہے رجال دین کو کہ یہ عورتوں کے دشمن ہیں، یہ مولوی عورتوں سے نفرتیں کرتے اور دشمنی کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ باتیں ساری ہمیں علماء اکرام نے سمجھائی کہ قرآن مجید نے کس کس طرح سے خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ تو یہ سارا کتابیں مرتب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ اس الزام کا ازالہ کیا جائے کہ نہیں، جو حقوق اللہ نے اور قرآن نے خواتین کو دیے ہیں وہ دنیا کے اور کسی ضابطے میں نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت سے استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کہیں کسی اور دیکھتے ہیں نظریے کی طرف، کسی اور تہذیب کی طرف، اور وہاں سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمیں کوئی عورتوں کے لیے حقوق مل جائیں گے۔ حقیقت میں ساری کی ساری دولت ہمارے اپنے پاس اللہ کی ہدایت کے اندر موجود ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی ہدایت کے اوپر ہمارے یقین کی کمزوری کا اصل اس کا سبب ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے ہمارے اس مرض کو خوب کھولا ہے، ابلیس ہی کے الفاظ میں۔ ابلیس کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیر، یعنی واقعتاً یہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ یہ جو پیران حرم ہے یہ بھی روحانیت سے محروم ہے، بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کی وجہ سے، خطرہ ہے کہ کہیں یہ قرآن کی طرف رجوع کر کے وہاں سے رہنمائی نہ لے لے۔ اب یہ ابلیس کے الفاظ ہے، الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، پناہ پناہ پناہ، وہ دستور جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اس سے ابلیس کہتا ہے 100 بار پناہ۔ اس دستور کی خوبی کیا ہے؟ حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آخر، یہ خاتون کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے اور مردوں کے لیے ایک مقابلے کے مواقع پیدا کرتا ہے اور ان کی تحسین کرتا ہے، اور آگے بڑھو، جو باہر کا میدان ہے وہ مردوں کے حوالے کرتا ہے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فقور خاکہ نہ فقیر راہ نشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، جوئے سے سٹے سے سود سے، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اب ابلیس کہتا ہے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہ ہے ہمارا اصل مرض، ہم یقین سے محروم ہیں، ہے غنیمت یہ کہ خود، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ ذات و صفات کی علمی بحثوں کے اندر لگا رہے عمل کی طرف نہ آئے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے۔ اب اگر ہم قرآن حکیم کو چھوڑ کر حقوق و فرائض کے لیے کہیں اور سے رہنمائی لیں گے تو بلا شبہ یہ جاہلانہ طرز عمل ہمارے محروم یقین ہونے کا ثبوت ہے۔ اف حکم جاہلیت یبغون، اسلام سے پہلے کا دور، قرآن سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا۔ اب اگر قرآن سے رہنمائی نہیں لینی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جاہلیت ہی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ اپا حکم جاہلیت یکون، کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقومی یوقنون، اور حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت سے محرومی کی سزا ہے کہ ایک طرف دور جاہلیت کی طرح آج بھی خواتین ظلم، جبر، استحصال، توہین اور تذلیل کا شکار ہیں اور دوسری طرف آزادی مساوات اور تحفظ حقوق کے نسواں کے پرفریب نعروں کے ذریعے انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے, اس ہدایت پر انسانی زندگی میں عمل کرنے اور اجتماعی زندگی میں اس کے نفاذ کے لیے مال و جان سے جہاد کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اشعار لکھ دیے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں وہ لشکر اکثر, تم نے اخلاق کی عزت کے قسم بیچ دیے, نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. یہ میری درخواست ہے کہ یہ کتاب آج آپ کو دیا گیا ہے, آپ یہ کتاب سے اور بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پہنچائیے خواتین تک. اور مزید درخواست یہ ہے کہ مزید ان کتابوں کو آپ خود چھپانے کے لیے کتاب دیجیے.